الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے ہمارے لیے کوئی گوشہ تاریک نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ معاملہ چاہے تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، عاریت کا ہو یا اجارے کا ہو، کہ اسی طریقے سے گھریلو معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، مسجد کے آداب ہوں، لباس پہننے کے آداب ہوں یا کھانے پینے کے آداب ہوں، دعوت کے آداب ہوں، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر آدمی یہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ یہ ہمارے اپنے اوپر بات ہے اب، کیوں ہم ان ہدایتوں سے کتنی ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو رہنمائی دی گئی ہے ہم اس پر کس قدر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں تو اپنا سینہ کھول دیتی ہے، اب یہ بچے کے اختیار میں ہے کہ وہ کتنا دودھ پی سکتا ہے۔ پیے بچہ ہی مرگلا ہو، دمخم نہ ہو اور وہ دو تین چسکیاں لے کر ہی پیچھے ہٹ جائے، اس میں ماں کا قصور نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے کہ ہم دین پر کتنا عمل کریں، جتنا دمخم ہو اتنا عمل کرو، اور شریعت نے بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آدمی میں جتنی قوت اور طاقت ہے اپنی اس قوت اور طاقت کا صحیح استعمال کرے، اتنی قوت اور طاقت جتنی ہے کم از کم اتنا تو کرو۔ اب آدمی پہلے ہی ہار کے بیٹھ جائے کہ صاحب آج کا ہم سے اب یہ کام نہیں ہو سکتا، زمانہ ایسا نہیں رہا، سو قسم کی باتیں، پہلے سے ہم ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیں اور خود جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں، تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوگی۔ ہم سے جس حد تک ہو سکے اس حد تک تو ہم دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ محض معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، برادری کو دیکھ کر، اپنے گھر بار کو دیکھ کر یا ان کی مخالفتیں دیکھ کر ہمت ہار کر بیٹھ جانا، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں، بزدلی کی بات۔ خود بھی دین پر آدمی چلے اور جو اپنے سے متعلق لوگ ہیں ان کو بھی دین پر چلائے۔ البتہ یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کسی کو لاٹھی مارے اور چلنا شروع کر دے، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، صحیح اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ آدمی ان کو لے کر چلے۔ ہمارے عزیز بھی ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، وہ بھی ہماری محبت کے بھوکے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں اور وہ بدلے میں آپ کے ساتھ احسان نہ کرے، الا یہ کہ اس شخص کی فطرت ہی سلیم نہ ہو۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ اب کم از کم ہماری فطرت سوچ دین کے مطابق ہو تو پھر انشاءاللہ یہ سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری سوچ دین کے مطابق نہ ہو, اہل دین سے ہمارا تعلق کمزور ہو یا بالکل نہ ہو, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہی نہ ہو, ہمیں دین کی شدھ بدھ ہی نہ ہو, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سے نوجوان بچے مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی دین کے بارے میں جب نوجوانوں میں بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتا, خام خام مولوی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, واقعی یہ تو بیکار ہے اس کی مخالفت, حالانکہ انہوں نے ابھی دین کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں. ابھی تو یک طرفہ انہوں نے ایک بات سنی اور سننے کے بعد اس پر تبصرہ شروع کر دیا. اور ابھی دین کی بات بھی تو سنو, دین کیا تقاضا ہم سے کرتا ہے, اس کے بعد پھر تم اپنی بات کرو. لیکن ہم یک طرفہ بات سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف تبصرے بلکہ باقاعدہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. اس کا اختیار ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. آدمی اگر ڈاکٹر ہے اور میں اس کے معاملے میں دخل اندازی کروں تو وہ مجھے ڈانٹ دے گا کہ بھئی ڈاکٹر میں ہوں یا آپ ہیں. اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے. ہر آدمی دین کو سمجھتا نہیں, اور سمجھ بھی کیسے سکتا ہے, ساری زندگی تو مخالف سمت میں سفر شروع کیا ہے. ساری زندگی جو ہم نے سفر کیا ہے مخالفت دین میں کیا ہے, دین کی موافقت میں تو ہم نے ایک قدم بھی نہیں رکھا. اب جب ہم نے دوسروں سے باتیں سننی شروع کی تو اسی مخالفت میں مزید اضافہ ہو گیا. آج آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے, پورا معاشرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بل بس دین مخالف. اخبارات کو خاص طور پر اٹھا کے دیکھ لیں, بیانات لوگوں کے بڑے بڑوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر آدمی خلاف دین چیز کو دین بنانے پر تلا ہوا ہے. حتیٰ کہ اگر کہیں ناچ گانا بھی ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ خلاف اسلام تھوڑی ہے. مرد و عورت کا اختلاف ہے تو بعض نے تو یہاں تک تبصرہ کر دیا کہ صاحب عمرے میں طواف بھی تو مرد و زن ساتھ ہی کرتے ہیں. اس قسم کے اختلاف, اعتراضات اور اس قسم کی باتیں, اب آپ سوچئے کہ یہ سوائے بے دینی کی سوچ کے اور یہ کسی اور چیز کا مظہر نہیں. اگر دینی سوچ ہوتی تو کم از کم اس قسم کا اعتراض کبھی سامنے نہ آتا. وہاں کی ایک بات ہم نے لے لی اور باقی باتیں جو وہاں بہت اچھی ہوتی ہیں ان باتوں کو کوئی نہیں لیتا. اس لیے جب تک دین کے بارے میں پورا علم نہ ہو آدمی کو زبان اپنی محتاط رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم ان سے معلوم کریں جن کو علم ہے. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم علم نہیں رکھتے تو ان سے معلوم کرو جن کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا, جنہیں اللہ نے علم دیا ہے ان سے معلومات کرو, انشاءاللہ صحیح رہنمائی مل جائے. لیکن آدمی تھوڑی سی کوشش تو کرے. شروع ہی میں ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دے آدمی تو پھر بس کبھی بھی شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, اس نفس کے بارے میں فرمایا, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ شیطان سے نیچے ہی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پیر ڈال دے, بلکہ کبھی اس کو بھی تو پٹکے, تھوڑی سی ہمت پیدا کرے اپنے اندر, انشاءاللہ شیطان بھی جو ہے وہ پٹکنیاں کھائے گا. معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں. غالباً ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ بڑے عابد و زاہد تھے. لیکن بعض اوقات آدمی عابد و زاہد تو ہوتا ہے, عبادت تو کثرت سے کرتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا. عمل کے لیے علم بھی ضروری ہے. اگر صحیح علم نہ ہو تو عمل بھی بعض اوقات غلط ہوتا ہے, اور عمل تبھی صحیح ہوگا جب علم ہوگا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں, عمل کے لیے علم اور علم کے لیے عمل. آدمی کے پاس جتنا علم ہو کم از کم اتنا عمل کرے. اسی طریقے سے عمل تب کرے گا جب علم صحیح ہوگا. اب غلط علم کی بنیاد پر عمل بھی غلط کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے مخلص ہیں، یعنی ان کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی شخص بہت ہی خلوص کے ساتھ سفر شروع کرنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے وہ پشاور اور رخ کر لے وہ کراچی کا، تو کیسے پہنچ جائے گا بھائی، چاہے جتنا مخلص کیوں نہ ہو. اپنے رخ کو بھی صحیح کرنا پڑے گا اخلاص کے ساتھ ساتھ، اخلاص بھی ہو اور ساتھ میں طریقہ بھی درست ہو، تب جا کر آدمی کی بات بنتی ہے. اگر آدمی اخلاص پورا رکھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ رخ اس کا درست نہ ہو تو کبھی بھی وہ کعبے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہ کعبے کی طرف جاتا نہیں. اس لیے جب تک آدمی اپنی سوچ کو درست نہ کرے، اپنا عمل درست نہ کرے اخلاص کے ساتھ ساتھ، اس وقت تک راہ راست کو نہیں پا سکتا. تو بہرحال وہ بزرگ تھے، عبادت تو بہت کرتے تھے، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں ان کو پچھاڑوں، اپنی سی وہ کوشش بھی کرتا رہا. ایک دو مرتبہ کشتی بھی ہوئی تو انہوں نے پچھاڑ دیا شیطان کو، اور شیطان توبہ تلّہ کرتا وہ معافی مانگتا وہ بھاگ گیا، لیکن پھر آ جاتا تھا. اس نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی. شیطان یاد رکھیے کبھی کوشش ترک نہیں کرتا. اگر ایک مرتبہ آپ نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا ہے وہ دوبارہ آئے گا، پھر تبارہ آئے گا. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو تم بے خوف نہ کرو اس سے، مرتے دم تک، حتیٰ کہ جب خاتمہ ایمان پہ ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہاں بھائی اب اس سے جان چھٹی کمبخت سے، ورنہ مرتے دم تک یہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ میں سنا رہا تھا، ایک مرتبہ وہ شیطان آیا اور ایک درخت تھا جس کو وہ کاٹنا چاہتا تھا، تو دو تین مرتبہ تو کشتی ہو چکی تھی، ہمیشہ یہ پچھاڑ دیا کرتے تھے. اب اس نے کہا کہ میاں تم اس درخت کو کاٹ کے کیا کرو گے، تم ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو اور روزانہ تمہیں تکیے کے نیچے اتنے پیسے مل جایا کریں گے، لیکن اس درخت کو رہنے دو. لوگوں نے وہاں پر آ کر کچھ عبادتیں کرنی شروع کر دی تھی اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی، تو وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کاٹنا چاہتے تھے، پھر اس کا مقابلہ ہوتا تھا. تو ایک دن انہوں نے اب اسے لالچ دیا کہ تم کیا کاٹ کے کیا کرو گے، تمہاری ضرورت میں پوری کرتا رہا کروں گا، روزانہ تمہیں تکیے کے نیچے اتنے پیسے مل جایا کریں گے. کہا کہ ٹھیک. اب روزانہ پیسے ملنے شروع ہو گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ پیسے غائب. انہوں نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑے درخت کاٹنے کے لیے. راستے میں پھر ملاقات ہو گئی شیطان سے کہ کہاں چلے درخت کاٹنے، کہ تم نہیں کاٹ سکتے. اب جناب کشتی ہوئی، اب شیطان نے اس بزرگ کو پچھاڑ دیا اور ساتھ میں کہا کہ پہلے اخلاص کے ساتھ تم کام کر رہے تھے، اب چونکہ تمہارے اپنی نفسانیت اس میں داخل ہو گئی اس لیے اب تم مجھے پچھاڑ نہیں سکتے. پہلے اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے کام، اللہ کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اپنے نفس کا اس میں عمل دخل ہو گیا تو اب شیطان نے پچھاڑ دیا. تو بات یہی ہے کہ جب ہمارے نفس کا عمل دخل ہو جاتا ہے کسی چیز میں، پھر شیطان نئے نئے راستے بھی سجاتا ہے اور شیطان سے آدمی جو ہے وہ اس کے نیچے بھی لگ جاتا ہے، یعنی کشتی میں ہار جاتا ہے. تو ہم ایک تو یہ کہ اپنے عقائد کو مضبوط کریں، علم صحیح ہو، اس کے بعد پھر عمل کو مضبوط کریں کہ اپنا عمل صحیح ہو، اور اپنا تعلق کسی اللہ والے سے قائم کریں تاکہ اگر کہیں ہم غلط چلیں تو رہنمائی حاصل ہو ہمیں. انشاءاللہ اس طریقے سے آدمی سیدھے راستے پر چلتا رہے گا. آج ہی مجھے بھی ایک نوجوان مغرب میں اپنے ایک دوست کی بات بتا رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ایک صاحب سے دوستی ہے، لیکن وہ بات بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں، کہتے ہیں میاں کسی کا بہت زیادہ ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سر ڈھانپ کر پڑھنے کی کیا ضروری ہے، حتیٰ کہ قمیض پہن کے بھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کی باتیں ان سے کر رہا تھا. میں نے کہا میاں بات یہ ہے، سارا کا سارا دین ادب کا نام، پورے کے پورے دین جو ہے وہ ادب کے اعتماد تحت، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، اگر بے ادبی نکال دو. میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ بزرگوں کا ادب اور احترام وہ نہیں کرنا چاہتے؟ کہ بھائی اس سے بزرگ جو ہیں ان میں عجب پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا. میں نے کہا پھر اپنے باپ کا بھی ادب نہ کرے، کیونکہ کرے گا تو اس کے باپ کے اندر بھی عجب پیدا ہو سکتا ہے بھائی. پھر ماں کا بھی ادب نہ کرے، اس لیے کہ ماں بھی بے راہ ہو جائے گی بےچاری. پھر تو ساری چیزیں نکالتے چلے جاؤ. ادب اور چیز ہے، کسی کو خدا سمجھ لینا دوسری بات ہے. ادب اور احترام تو سب کا کرنا چاہیے اپنے سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا کیا مطلب؟ بھائی اپنے سے بڑا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی شخص کسی بوڑھے آدمی کا جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اس کی عمر کے اعتبار سے ادب کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بوڑھا آدمی ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر میں زیادہ ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے، اور میں اس کا ادب اور احترام کروں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی، اس وقت تک آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا نہ کر دیں جو اس کا بھی احترام کریں. یہ صرف ادب کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کوئی عالم دین بھی نہیں بےچارا. میں صرف اس عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ایک عام آدمی ہو لیکن اس کے بال سفید ہو گئے ہوں. تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اس کا بھی ادب کرو اس کی عمر کی بنا پر. اب اگر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس عمل بھی ہے، اس کے پاس تقوی بھی ہے، اس کے پاس طہارت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو دیکھیے ادب اور بھی بڑھتا چلا جائے گا. مجھے یاد ہے بزرگان دین بڑے جو ہیں وہ بعض باتیں ایسی سکھلاتے ہیں، سچی بات ہے زندگی بھر وہ کبھی بھولتی نہیں. سن 82 میں میری شادی ہوئی، میرے والد صاحب نے میری گھر والی سے یہ بات کہی اور میں سن رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے، شاید یہ سن نہیں رہا لیکن میرے کان میں ان کی آواز آ رہی تھی. تو جو بات انہوں نے سکھائی ہوئی سکھائی کہ بتاؤ بھائی اپنے شوہر کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کرنا چاہیے. تو کہنے لگا اگر شوہر عالم بھی ہو تو؟ کہا اور بھی زیادہ احترام کرنا چاہیے. تو گویا وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ بھائی شوہر کا ادب اور احترام ہمیشہ کرنا، لیکن چونکہ اللہ نے علم بھی دیا ہے تو اس علم کی وجہ سے اور بھی زیادہ ادب اور احترام کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ بہرحال یہ تو ان کی ایک بات میں نے اس لیے ذہن میں آ گئی، اس وقت فوری طور پہ تو عرض کر دی کہ ادب دین جو ہے کل کا کل ادب ہے، ادب ہی سکھلاتا ہے اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا سلوک، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اس لیے اپنے سے بڑی عمر کا بھی اگر آدمی ہو تو اس کا بھی ادب. اور اب سے پہلے الحمدللہ کچھ سال پہلوں کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں موجود تھیں، اپنے بڑوں کا احترام بھی تھا. اب تو بعض اوقات میں نے دیکھا نوجوان مذاق اڑاتے، احترام اور ادب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. وجہ اس کی یہ کہ وہ دینی تعلیم جو ہمارے گھروں میں دی جاتی تھی اب وہ گھروں میں تعلیم نہیں دی جاتی. جس باپ سے ہم توقع کرتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا اب وہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں. جس ماں سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گی وہ ماں اب تربیت نہیں کرتی، بلکہ وہ خود قابل اصلاح ہے، باپ خود قابل اصلاح ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی. اسی طریقے سے اپنی اولاد کے بارے میں بھی ان کا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت اب نہیں کرتے. اور تربیت ہو کیسے اگر ہم کسی ایک چیز کو ان کو کہتے ہیں لیکن ہمارا ٹی وی ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، کیبل میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے، اور دنیا کے اندر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو صاحب اب وہ سب کچھ بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ اتنے عام ہیں گھروں میں بیٹھ کر کبھی بھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم اپنا رہبر اور رہنما اگر ٹی وی کو بنائیں گے تو اس سے بھائی کبھی ہماری رہنمائی ہمیں صحیح نہیں مل سکتی. ہم علماء کو تو چھوڑ دیں، اب استخارے کا طریقہ بھی ٹی وی سے معلوم کریں، اب دینی مسئلے بھی انہی سے معلوم کریں. تو بات یہ بھائی کہ اس طریقے سے نہ پہلے کبھی اصلاح ہوئی نہ کبھی اصلاح ہوگی قیامت تک. اگر اس طریقے سے اصلاح ہونی ہوتی تو ہر گھر میں متقی لوگ ہو رہے ہوتے، سارے کے سارے لوگ دین اور اسلام پر چل رہے ہوتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں روحانی طور پر اضافہ ہو گیا ہو کہ گھروں میں جناب نمازوں کی جو ہے وہ اس عمل کی بنا پر، یا ان کے جو عالم آن لائن آتا ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ظالم آن لائن، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے دین کے راست پر آ رہے ہیں. بلکہ عام طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بے چینی پھیلتی ہے، دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ چھوڑو میاں یہ تو صاحب دیکھو ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، ان کو بہانہ مل جاتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرا بہانہ بسیار، جس آدمی کی عادت بری ہو اس کو اس کے لیے بہانے بہت. اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں من حرامی ہوشتا ٹھہر. آدمی کا اپنا من خراب ہونا اس کے لیے دلیلیں بڑی 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 دلیلیں لے آتا ہے ادھر سے نکال کے ادھر سے نکال کے. تو شیطان اس کو سکھاتا ہے راستہ اور وہ اس راستے پر چلتا ہے پھر. اس لیے میرے عزیز بھائیو کبھی اس راستے سے اصلاح نہیں ہوگی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلا دی ہمیں کہ اس امت کی اصلاح جس طرح سے اس کی ابتدا کی اصلاح ہوئی ہے اسی طریقے سے انتہا کی بھی اصلاح ہوگی. یعنی جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس امت کی ابتدائی اصلاح کے لیے اسی طریقے سے آخر میں بھی اسی طریقے پر اصلاح ہوگی. آپ کتنے بھی مفتی لے جا کر جو ہے وہ ٹی وی پر بٹھا دیجئے، کتنے ہی جو ہے بڑے سے بڑے لوگوں کو جغادریوں کو لا کے بٹھا دیجئے، لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوتی. بعض تو مسائل ہی ایسے غلط بتاتے ہیں کہ لوگ بالکل الٹے چل پڑے. اب لوگوں نے استخارہ بھی ایسا عمل سمجھ لیا، جو بھی دو چار ہفتے پہلے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بس بٹن دباؤ استخارہ ہو گیا. ایک کام جو ہے وہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا جناب یہ مسئلہ ہے، اور فوراً کھٹ سے اس کا جواب حاضر کہ لو بھائی ایسا کر لو، لو بھائی ایسا کر لو، لو بھائی ایسا کر لو، ختم بات. تو اس طریقے سے کبھی رہنمائی نہیں ملتی. رہنمائی ملے گی اپنے ہی جیسے لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہو دین سیکھنے پر، اہل علم کے آگے اپنے زانوئے تلمس طے کیے ہوں اور اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہو. اگر اسی طریقے سے آ رہا ہے سلسلہ تو انشاءاللہ وہ تو اصلاح کا سلسلہ ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص چاہے گا اصلاح تو اصلاح نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو ہم اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں، ٹی وی سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ٹی وی ہے، ٹی وی نہیں ہے بلکہ ٹی وی کا مرض ہے. جن کے گھروں میں ہے عام طور پر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی چکاچون دیکھ کر دنیا کی دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے خوب دبا کے. کہتے ہیں صاحب اس کے بعد اتنا عالیشان بنگلہ کوٹھی کار ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور جو کچھ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بچے ویسے ہی ہیرو بننے کی کوششیں کرتے ہیں، ویسے ہی بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بچیاں ویسے ہی لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں. اب چاہے اس لباس سے ان کی حیا بالکل ختم ہو جائے. بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، لباس تو خود جان بوجھ کر ایسا سلوایا جاتا ہے کہ جو اس کنڈا سا معلوم ہو، جس میں اوپر تک سطر جو ہے خود بخود اس کے اعضاء تک نظر آئیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ باہیا ایسے بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ بیچاری ادھر سے بھی سمیٹ رہی ہیں ادھر سے بھی سمیٹ رہی ہیں کہ کچھ نظر نہ آئے کسی. ارے بھائی کوشش تو تم نے ساری کی ساری کی، اس کے بعد اب کوشش اس بات کی کر رہی. جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حیا عطا فرمائی وہ لباس ہی ایسا کیوں پہنے؟ ہم اپنا لباس کیوں شریعت کے مطابق نہ بنائیں؟ مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے، یہ بات صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کریں، اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پابند کریں. میں بار بار یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا کام سمجھانا ہے، میرا تو کام سمجھانا ہے، مانو یا نہ مانو تمہارا ہی نفع ہوگا، تم ہی چاہو گے اگر کرنا. بات تو صرف کہہ دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ بھی تم ضرور کرو، لیکن بتائی جاتی ہے کہ میرے بھائی اگر ہم میں اگر دین نہیں ہے، مذہب سے ہم وابستہ نہیں ہے، تو پھر ہندوؤں میں کیا برا، ہندو ہونے میں کیا برائی ہے، عیسائی ہونے میں کیا برائی ہے، پھر یہودی ہونے میں کیا برائی ہے؟ سارے کام وہ بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہم بھی کریں، ہم جو ہیں وہ جناب دنیا کے جتنے کام ہیں جو ہندو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بے حیائی کر رہے ہیں ہم بھی بے حیائی اختیار کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں ہم بھی شراب پی رہے ہیں، وہ بدکاریاں کر رہے ہیں ہم بھی بدکاری کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں بھائی؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی پابندی، شریعت کی پابندی، یہ صرف خواتین ہی کا کام نہیں ہے. خواتین بھی پابند ہوں، مرد حضرات بھی پابند، بلکہ اگر مردوں میں پابندی آ جائے تو انشاءاللہ گھر کی خواتین میں بھی آ جائے گی. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نرم و نازک پودوں کی مانند ہوتے ہیں، جن کو آپ جیسا چاہیں ویسے تراش خراش کر سکتے ہیں ان کی. اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ پودا بالکل سیدھا اٹھان ہو اس کی، کہیں ٹیڑھا نہ ہو، تو اس کے لیے محنت مالی جس طرح کرتا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی ایک لکڑی لگا دیتا ہے جو اس کی معاون ہو جاتی ہے، اس کو جھکنے نہیں دیتی دائیں بائیں، اور پھر جب وہ تناور درخت ہو جاتا تو بالکل سیدھا ہی جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے بچپن میں ان کی اصلاح نہ کی, انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا, چاہے وہ ہوا نے اس کو ادھر جھکا دیا, چاہے ہوا نے ادھر جھکا دیا, اور موسم نے چاہے اس کو جیسا بنا دیا, اب اگر ہم نے ایسے ہی اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ہم سے جوان ہونے کے بعد اگر یہ چاہیں کہ سیدھے کیوں نہیں ہوتے, پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, پھر وہ سیدھے نہیں ہوں گے. یقینی طور پر بچپن ہی سے ہمیں ان کو دیکھنا ہے. اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے بچے خراب ہیں تو بھائی اس میں کچھ نہ کچھ ہماری بھی تو کوتاہی کا دخل ہے. بھائی ہم ان کی کتنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, اس طرف ذرا غور و فکر تو کریں. اور میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ کتنی کوشش کرنی چاہیے, اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی کہ تم آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. اگر کہیں آگ لگی بھی ہو, آپ کا بچہ بھاگ رہا ہو اور دوڑ رہا ہو اور چاہ رہا ہو کہ میں آگ میں کود جاؤں, آپ کتنی کوشش کرو گے مجھے بتاؤ؟ کیا خالی زبانی کلامی یہ کہہ کے بیٹے آگے مت جانا, آگے آگ ہے, دیکھو آگے مت جانا, کیا اس طرح آپ بیٹھ جائیں گے؟ بلکہ بھاگیں گے, خود چاہے جلنا منظور ہو جائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچیں گے, دھکا بھی دینا پڑا تو زور سے دیں گے کہ کسی طریقے سے گاڑی کے نیچے نہ آئے, کسی طرح یہ آگ میں نہ جائے. جب آپ اتنی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے ہاں اس نے واقعی کوشش کی. لیکن اگر آپ دور سے بیٹھے ہیں, سامنے آگ جل رہی ہے یا کنواں ہے اور بچہ آپ کا جا رہا ہے اور آپ کو پتا اگر جاتا رہے گا تو گر پڑے گا, دور سے بیٹھے کہتے رہے کہ ہاں بھائی جائیو نہیں بھائی, تو ہر آدمی کہے گا کہ بھائی اس کا بڑا قصور ہے. دیکھ رہا ہے آنکھوں کے سامنے بچہ جو ہے وہ اس کے کنویں میں چلا گیا اور آگ میں کود گیا اور اس نے جا کے پکڑا نہیں, ہر آدمی کہے گا اس کا قصور. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی ہے, ہم اگر اتنی کوشش کریں جتنی کوشش کی آگ سے بچانے کی کرتے ہیں, زہر سے بچانے کی کرتے ہیں, گاڑی کے نیچے آنے سے ان کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں, اگر اتنی کوشش ہم کر رہے ہیں دین پر چلانے کے لیے, پھر تو واقعی ہم نے کوشش کی. اور انشاءاللہ اگر جوان ہونے کے بعد ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم بری ذمہ ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہم سے باز پرس نہیں فرمائیں گے, پوچھیں گے نہیں. لیکن اگر اتنی کوشش ہم نے نہیں کی اور ہماری وجہ سے ہمارے بیجا لاڈو پیار سے بچہ بگڑ گیا, غلط راستہ اس نے اختیار کر لیا, تو یاد رکھو میرے عزیزو, اس وقت تک جان چھوٹ نہیں سکتی جب تک کہ ہم جواب نہ دے دیں کہ ہم نے تمہیں ان کا بڑا بنایا تھا, تم نے ان بچوں کا کتنا خیال کیا اور کتنا تم نے ان کو ادب سکھلایا اور کتنے تم نے دین کے اصول اور دین کی باتیں بتلائیں. ان ماں باپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کی اگرچہ تربیت دینی نہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اللہ نے ان کو دین پر لگا دیا. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے بچے دین پر چل رہے ہیں, ورنہ تو بھائی باس پرس ہوگی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نہ مجھے کوئی حق ہے کہنے کا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے ہر شخص رائی ہے, ہر شخص سے سوال ہوگا, و کلکم مسئول عن رعیتہ, اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اب جس کی جو بھی رعایا ہے, باپ کیا ہے بھائی, اس کا گھر ہے, اس کے بچے ہیں, ماں کی رعایا کیا ہے, اس کے بچے ہیں. اسی طریقے سے خاندان کا اگر کوئی سرپنچ ہے, چودھری ہے, بڑا ہے, اس کی رعایا اس کی برادری ہے. امام کی رعایا کیا ہے, مقتدی ہے, اور ان کا جو بھی حلقہ ہے, ہر ایک سے ان کے حلقے کے بارے میں, ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی استطاعت دی تھی, قدرت دی تھی کہ تم دین کی بات ان تک پہنچا سکتے تھے, تم نے کتنی پہنچائی. شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں مسئول ہے کہ تم ان سے تم نے کتنی پابندی کرائی. اگر باپ موجود ہے تو ہم کسی شخص کی اگر شادی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. باپ موجود ہے, اس کی دیگر جو اولاد ہے وہ باپ اس کا مسئول ہے. یہ بھائی اگر اپنی سے کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس لیے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم دھیان دیں اس بات کی طرف, فکر کریں. ہر آدمی سوچے کہ عمر تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور وقت تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے, گزر رہا, مہینے روز آتے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. اب آدمی سوچے جو 60 سال کا ہے, جو 70 سال کا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ 14-15 سال کی عمر ہمیں بالکل ایسے معلوم ہوتی ہے کل کی بات, آنکھوں کے سامنے پوری تصویر گھوم جاتی. لیکن جو باقی ہے بھائی, یہ بھی ایسی گزر جائے گا ایک دن. کسی کو وہ عزیز مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب فلاں سال میں انتقال. اچھا بھائی 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کل کی بات ہے، کل ہمارے ساتھ یہاں رہتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، لیکن آج اتنے سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. تو دنیا کے دھوکے میں مت پڑو، دنیا بہت بڑا دھوکا ہے، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے دنیا. لیکن اگر آپ نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا، اپنے کام سے کام شریعت کے مطابق کرتے رہے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. اگر شریعت کے مطابق زندگی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے مال بھی آ رہا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی ہے، آپ تاجروں کے وکیل بھی رہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت آپ فرمایا کرتے تھے نکاح سے پہلے، اور اسی طریقے سے آپ نے دوسروں کو اپنا وکیل بھی بنایا ہے. تو اس لیے تجارت کوئی ممنوع نہیں، بلکہ اس میں برکت ہے اگر کوئی آدمی، لیکن تجارت بھی شریعت کے مطابق ہو تب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے تجارت کی صحیح طریقے پر، التاجر الصدوق الامین، جو تاجر کے سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، تو قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر خدا نہ کرے اس کی تجارت فسق و فجور پر مبنی ہے، تو حشر بھی اس کا فاسق و فاجروں کے ساتھ ہی ہوگا. میرے لیے بکری خرید کے لیا. وہ صاحب بازار میں گئے اور انہوں نے 1 درہم سے 2 بکریاں خرید. اس کے بعد آگے جب چلے تو ایک صاحب نے ایک بکری خرید لی 1 درہم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بکری بھی دے دی، 1 درہم بھی واپس کر دیا. آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی. تو دیکھیے، اس سے پتا چلا کہ جب کوئی شخص کسی کا وکیل ہو تو اسے پورا پورا اختیار ہوتا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا تھا کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں اپنا، تو اسے خریدنے کا بھی اختیار تھا، بیچنے کا بھی اختیار تھا. تو دیکھیے، ایک ہی درہم سے 2 بکریاں خرید لی. بعض اوقات بازار میں آدمی جاتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے بھائی مکان مجھے جو ہے 1000 روپے کا ملے گا، لیکن پتہ چلا کہ 1000 میں 2 مل گئے، تو آدمی جلدی سے لے لیتا ہے کہ بھائی سستا مل گیا لے لو. تو بہرحال انہوں نے 2 بکریاں خریدی، اور جب آگے پہنچے، بازار ہی میں تھے ابھی، غالباً یہ چل رہے تھے کہ ایک صاحب نے ایک بکری 1 درہم میں خرید لی. تو اب درہم بھی آ گیا واپس اور بکری بھی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے دے دی. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ان کی کوئی عزیزہ انہیں لے کر حاضر ہوئی، اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیعت فرما لیجیے، اسے بیعت فرما لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ صغیرن، یہ تو ابھی چھوٹا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی فرمایا کرتے تھے. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں سے، تو قرآن و حدیث دونوں جگہ موجود ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے پھر لانا. تو وہ انہیں لے گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے. چنانچہ یہ جایا کرتے تھے، جب یہ بڑے ہو گئے تو تجارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تجارت میں برکت کی. تو بعض اوقات بڑے بڑے صحابی بازار میں جب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنا شریک بنا لو، ہمیں اپنے مال میں شریک کر لو تجارت میں، اس لیے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہے. چنانچہ وہ شریک کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو اللہ تعالیٰ اتنا نفع عطا فرماتا تھا کہ ایک ایک اونٹ جو ہے غلے سے بھرا ہوا نفے کا اپنے گھر لے کر واپس ہوتے تھے. تو یہ برکت کی دعا کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی. تو بہرحال میرا مطلب، تجارت کرنا بھی کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن بس بات یہ ہے، چاہے تاجر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے انجینئر بنو، اور دنیا کا چاہے جون سا عہدہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں، اپنے وقت کے صدر مملکت بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، لیکن شریعت کے تابع ہو کر رہو بس، اور تو شریعت کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، منع نہیں کیا کسی چیز سے شریعت نے، سائنسدان بنتے ہو بن جاؤ، کوئی ممانعت نہیں، لیکن وہ سائنسدان نہ بنو جو اللہ اور رسول کا باغی ہو، ایسا صدر نہ بنو کہ جو باغی ہو اللہ اور رسول سے، ایسے وزیر مت بنو کہ جو اللہ اور رسول کے باغی ہوں، بلکہ اللہ اور رسول کے حکموں کے آگے سر جھکا دینے والے ہوں. آج ہم دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کے حکموں کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں اور سب کچھ ان کے کہنے پر کرتے ہیں. اب چاہے وہ اپنی بچیوں کو نچانا ہو، چاہے ان کو ریس میں حصہ دلانا ہو، یہ سارے کے سارے بے دینی کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ بھائی، ایک تو کام ہوتا ہے آدمی چلو برا کام کر رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک یہ ہے کہ اس برائی پر ڈھڑائی کے ساتھ جمع ہوا ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عذاب جو آتا ہے وہ اس ڈھٹائی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو متوجہ ہوتا ہے اس ڈھٹائی پر ہوتا ہے کہ غلط کام کو تم صحیح کرنے کی کوشش کرو کہ یہ بھی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، علیہ باللہ. یعنی کھلا بے حیائی ہے، اور اس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں یہ خلاف اسلام نہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں دین کی سوج بوجھ عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. بعض باتیں دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ بڑے آرام سے چلتا رہتا ہے کہ بھائی الحمدللہ ہمارا تو انشراح صدر ہے، ہم تو اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، ہمیں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے بڑے ایسے الحمدللہ، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، کہ الحمدللہ انہیں اشکال نہیں پیدا ہوتا، اور دین کی بات انہیں الحمدللہ ٹھک سے جا کر کوئی بتا دے فوراً بس سنتے ہیں اور کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ آپ خیر کا ارادہ فرمائیے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. بلا شبہ ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم سب میں کوتاہی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی کمی ہم سب میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ان کوتاہیوں کا بھی ہمیں ادراک ہو، ان کمی اور کوتاہیوں کا بھی علم ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کا اعتراف بھی کریں کہ اللہ ہم میں بڑی کوتاہیاں ہیں، ہم میں بڑی کمی ہے، ہم پورے دین پر بھی نہیں چل پاتے، تیری اطاعت جیسی کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت اور ان کی جیسی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اس میں بھی کمی ہے، کوتاہی ہے. آپ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کم از کم ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں، کوتاہیاں تو ہم سب میں ہیں. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب میں ایسا ہوں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں، مجھ میں کوئی کوتاہی نہیں؟ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے، کون خراب ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو دعویٰ نہ کرے کہ صاحب کہ میں اللہ کی نظر میں بڑا برگزیدہ ہوں، میں بڑا بزرگ ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. اس دھوکے میں نہ پڑو کبھی بھی. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا سمجھے. ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں، اپنی قیمت خود لگائیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ رب العزت کہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے تو واقعی ہم بندے ہیں اللہ کے. لیکن اپنی کم از کم کوتاہیوں کا آدمی اعتراف تو کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح. تو بہرحال شریعت نے ہمارے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، ہمیں ہمارے لیے کوئی شجر ممنوع نہیں ہے کہ صاحب اس شجر کو ہاتھ مت لگاؤ، جو چاہے کرو. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہمارے اور آپ کے لیے. کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ شجر حجر ہیں، یہ سمندر ہیں، اور اسی طریقے سے کہکشائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ کس کے لیے بتائی؟ یہ سب ہمارا میدان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے ان کو رکھا ہے. اور ہمیں کس لیے بنایا بھائی؟ اپنے لیے. کہ ساری کائنات یہ انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے فقط اپنے لیے بنائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ تاکہ وہ عبادت کرے. جن اور انس کی پیدائش کا اصل مقصد یہ. ہم نے مقصد اصلی کو تو کھو دیا جو اصل مقصد تھا، اور ہم فکر میں لگ گئے کمائیں گے نہیں تو روٹی کہاں سے حاصل کریں گے۔ تو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ایسی فکر میں لگ جانا کہ صبح سے لے کر رات کے 2 بجے تک 4 بجے تک آدمی بس 2 اور 2 4 کرنے ہی کے چکر میں ایسا مستغرق ہو جانا کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، اس سے منع کیا شریعت۔ اپنی ضرورت کے مطابق تجارت کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن تجارت تو صحابہ کرام نے بھی کی، اور ایسے بڑے تاجر تھے کہ ہم تو اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو مال و دولت آتا تھا وہ تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، کہتے میں ڈال دو جا کے، ہمیں فرصت اتنی نہیں کہ ان کو گنتے پھریں، ڈھیر لگ جاتے تھے، پہاڑ کھڑا ہو جاتا تھا مال و دولت کا، اور اس کے بعد پھر اس کی نکاسی بھی کرتے رہتے تھے، اتنا مال اسے دیا ہو، اتنا اسے دیا ہو، اتنا اسے دیا ہو، اتنا اس کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز تھی کہ جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے۔ ہم اگر نکاسی گھر میں جو ہے پانی باہر نکالنے کا راستہ بنائیں گے تو پانی گندا جاتا بھی رہے گا، اچھا آتا بھی رہے گا، اچھی گندی ہوا باہر نکلتی رہے گی، اچھی ہوا آتی رہے گی، لیکن اگر ہم اس کو روک کے رکھیں اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، سڑان پیدا ہو جائے گی۔ کمرہ آپ ہر طرف سے بند کر دیجئے ہوا کا کہیں رکنا ہو، اور اس میں 2-4 آدمی ہو، کچھ دیر بعد آپ کو تعفن اور بدبو کی شکایت ہوگی کہ سر، اور خاص طور پر باہر سے جو آدمی اندر آئے گا کھلی فضا سے، وہ جیسے کمرے میں داخل ہوگا اس کو ایک عجیب قسم کی بو محسوس ہوگی، ناگوار بو، جو اندر بیٹھا ہوا اسے محسوس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم پڑھانے کے لیے درسگاہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو طلبہ نے ساری کھڑکیاں بند کی ہوئی ہوتی ہیں اور سارے دروازے بند، اور پھر اندر 20-25 طلبہ بھی ہوتے ہیں، تو اندر داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بو کا احساس ہوتا ہے فوراً، اور دیکھے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، لہذا جو ہے کہیں سے جو ہے وہ آمد نہیں ہے ہوا کی، تازہ ہوا کی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت اگر مال و دولت عطا فرمائے اس کو صحیح جگہ پر خرچ بھی کرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے رہیں، خرچ کرتے رہیں گے تو آتی بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایسے لوگ رکھے۔ میں جب صدر میں کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں 1980-81 میں، تو مجھے یاد ہے وہ صاحب اب بھی الحمدللہ موجود ہیں، ایک صاحب نے دکان کھولی، اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، اور نوجوان لڑکا تھا، اور اس وقت میں بھی بالکل 22-24 سال کا تھا، تو مجھے بہرحال بہت اچھا لگا، آج تک الحمدللہ ان سے محبت بھی ہے، اب بھی کبھی کبھی آتے ہیں، اگرچہ کبھی سال میں کبھی 1.5 سال میں کم آتے ہیں، لیکن چونکہ دور، پہلے وہیں پر میرا جانا ہوتا تھا لیکن اب وہ چونکہ یہاں کم آتے ہیں، تو بہرحال مجھ سے آگے وہ کہنے لگے کہ میں دکان کھول رہا ہوں اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ایک سودا کروں کہ جو کچھ اللہ میاں مجھے نفع دیں گے تو اس کا 10% جو ہے میں وہ اللہ کے لیے صاف ستھرا مال بالکل نکال دیا کروں۔ میں نے کہا بھائی اس میں بڑی اچھی نیت ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے بات، کہ یہ جو 100% مل رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے تو مل رہا ہے، اب اگر اس 100% میں سے 10% آدمی اللہ کے لیے نکال دے، اس مال کو الگ کر لے اس نفع کو، اور پھر اس میں سے ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے، اب چاہے اس میں سید ہوں غیر سید ہوں، چونکہ سید کو زکات نہیں لگتی، اور ہمارے آج معاملہ یہ کہ زکات دینے میں تو ہم بہادر ہیں لیکن زکات کے علاوہ ایک ٹیڑی پیسہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی مال تو اور بھی موجود ہے، اور ہاشمی اور دیگر جو حضرات ہیں جن کو زکات لینا منع ہے اس لیے کہ وہ میل کچیل ہے، وہ میل کچیل، زکات میل کچیل ہوتا ہے مال کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کہ میرے خاندان کے لوگ اور میرے جو ہے وہ سید جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، تو گویا ان کا احترام اور اکرام کیا آپ نے، حتیٰ کہ بعض سیدوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں جو ہے وہ گلا شکوہ ہونے لگتا کہ صاحب جو کو ہمارے لیے جو ہے وہ راستہ بند کر دیا، اور وہ الیاذ باللہ زکات کا مال ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی دیتا بھی نہیں۔ ارے بھائی زکات کا مال تو اس لیے کہ تمہارا اکرام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، اگر کوئی واقعتاً سید ہو اور وہ زکات کا مستحق چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کو آپ صاف ستھرا مال دے دیں۔ تو بہرحال وہ ایک نوجوان آج بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ، اور میرا خیال یہ ہے اگرچہ مجھے میں نے معلوم نہیں کیا ہے عرصے سے، لیکن نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن ایک عرصے تک بہرحال میرے علم میں رہا کہ وہ 10% اپنے مال کا جو نفع تھا، تجارت میں جو نفع ہوتا تھا، وہ 10% اللہ کے لیے نکالا کرتے۔ اللہ کے اور بھی بہت سے بندے ہوں گے الحمدللہ، ایک دو اور بھی حضرات ایسی نظر میں ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہسپتالوں میں اور دیگر جگہوں پر، بعد مساجد میں، مدارس میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جسے بھی یہ جذبہ عطا فرما دے. تو بہرحال مقصد صرف یہ کہ اگر نکاسی ہوتی رہتی ہے تو تازہ مال اور تازہ ہوا آتی رہتی ہے، اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر بدبو پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر عطا فرمائے اس کے راستے میں خرچ کرتے رہو جو ضرورت مند ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دیکھو. آج آدمی ساری دنیا کے اندر زکات بھی بانٹتا پھرتا ہے، صدقات بھی دیتا پھرتا ہے، لیکن اپنے گھر کے لوگ جو ضرورت مند ہیں، اور بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر زکات بھی لگتی، لیکن ہم انہیں نہ تو زکات کا مال دے کے ان کی مدد کرتے، نہ صدقات سے ان کی مدد کرتے، نہ کسی اور طرح سے. اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دیکھو. یہ بعض معاملات ایسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جیسے ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ تحادو تحابو، ہدیے لیے دیا کرو آپس میں، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ہدیے سے دلوں کا کینہ اور بغض دور ہوتا ہے، اس لیے تم ہدیے دو تاکہ تم. اچھا پھر یہ ایک طرفہ نہیں ہے، آج کل یہ ہے کہ آج ہدیے لینے کا رواج تو ہے، دینے کا نہیں. اور دوسرا یہ سمجھ لو کہ ہدیہ چاہے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ معلوم ہے کہ دوسرا آدمی میرے ہدیے کی قدر کرے گا تو معمولی ہدیہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے گھر اگر بکری کے پائے یا بکری کا کھر اگر بھیج دے شوربے کے ساتھ، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. لیکن یہ معاشرے کی بات ہے، اس معاشرے میں چونکہ اس کا چلن تھا اور اس کی بھی قدر کی جاتی تھی، اس لیے بھیجنے میں حرج نہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر میں کسی کو بکری کا کھر بھیجوں گا تو وہ ناراض ہوگا تو مت بھیجو بھائی، اس لیے کہ اب معاشرے کی اقدار تبدیل ہو گئی. اب ایسا ہدیہ بھیجو کہ جو تمہارے لیے چاہے بہت مہنگا نہ ہو لیکن اس کی وہ قدر کرے، چاہے 20 روپے کی عطر کی بوتل ہو تو کم از کم خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے گھر آدمی پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا جو ہدیہ ہوتا تھا وہ واپس نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں تیل، تکیہ اور خوشبو، یہ تین قسم کے ہدیے دے تو واپس مت کرو، لے لو، اس لیے کہ معمولی چیز ہے. اگر تم واپس کرو گے تو اس کا دل دکھے گا کہ بھائی شاید ہمارا ہدیہ بہت معمولی ہے اس لیے واپس کر رہا ہے. اب آج کل تو ویسے عطر بھی ایسے مہنگے مہنگے ہیں کہ 10,000 ریال تولا ہے تو معمولی اس زمانے میں جو، لیکن آپ سے فرمایا کہ کوئی اگر پھول بھی تمہیں دے تو چونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے تو وہ لے لو، اس کو حقیر مت سمجھو. تو ایک زمانے تک یہ چلن تھا، عزیزوں اور رشتہ داروں میں خاص طور پر اس کا چلن کرنا چاہیے کہ اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو کوئی ہدیہ دے، اس سے محبت بڑھتی ہے. آج عزیزوں کو گلہ ہوتا ہے، شکوا ہوتا ہے کہ صاحب اس کے پاس مال ہے لیکن یہ دوسروں پر تو خرچ کرتا ہے لیکن ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا اور دوسرے معاملات ہیں لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ارے بھائی، سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں کہ ان کا ہم خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں پر خرچ بھی کریں اور ان کو جا کر کچھ نہ کچھ ان کی مدد کریں. شریعت نے یہ جو لین دین کا معاملہ تھا، میں نے آج جمعے میں بھی کچھ عرض کیا تھا، اب یہ بات آ گئی ہے تو کچھ میں عرض کر دوں کہ مختلف طریقے، ایک تو ہم لین دین کرتے ہیں تجارت کے ذریعے سے کہ پیسہ دیا اور سودا لے لیا، یہ جائز ذریعہ ہے. ایک ہے آریت، یعنی کسی سے کوئی چیز مانگ کے ہم نے استعمال کی، تو شریعت میں اس کا بھی جواز ہے، ناجائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ بہت سی چیزیں آریتن لی اور جب اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو شکریہ کے ساتھ واپس کر. اس زمانے میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم لے لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے، گھر میں پڑے رہ جاتا، بلکہ اللہ کے بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ چیز ہمارے یہاں کسی کے یہاں کی آئی ہوئی ہے آریتن، اس کو واپس بھی کرنا ہے بعد میں سال بعد، او ہو ابھی تک پڑی ہوئی یہ چیز. تو بعض کو تو اس کی بھی فکر ہو جاتی ہے اور بعض کو تو روزانہ دیکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑو میاں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آریت کی جو چیز ہے، جو چیز تم نے لی ہو آریت کے طور پر، لازمی طور پر واپس کی جائے گی، وہ اس کے تم مالک نہیں بن گئے بلکہ وہ چیز تمہارے پاس آریتن آئی ہے، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے اس کو واپس کرو. کتاب ہے، کوئی اور جانور ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، آدمی لے لیتا ہے کہ ذرا گاڑی دے دو میں صدر تک ہو کے آ رہا ہوں، ضرورت پوری ہو جائے واپس کر دو. اب لی تو اس لیے تھی کہ میں صدر جا رہا ہوں، پتہ چلا لا کے اپنے گھر پہ کھڑی کر دی اور شام ہو گئی، بےچارا وہ ضرورت کے تحت بیٹھا ہوا، میں نے کہیں جانا ہے لیکن حساب آئی نہیں نہ پہنچے. اب بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ آپ ادا کرتے کہ تم نے میری ضرورت پوری کر دی اور کام آئے، اس کے دل میں بےچارے کے طرح طرح کے خیالات ہیں کہ اچھا میں نے اس کی ضرورت پوری کی، یہ تو لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ بھی لین دین کا ایک طریقہ ہے، آریتن جو چیز ہو اس کو فوری طور پہ واپس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا آریتن مانگا، اور مدینہ منورہ میں اس وقت جو ہے ایک تشویش کی خبر پھیل گئی تھی کہ شاید دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لیا اور اس گھوڑے کا نام تھا مندوب۔ مندوب کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو سست رفتار ہو، مٹھی چال والا، آہستہ چلنے والا۔ آپ نے وہ گھوڑا لیا اور مدینے سے باہر تک دیکھ کر آیا، اور آ کر آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی خطرے کی بات نہیں دیکھی، مطلب یہ تھا کہ تمہاری تشویش غلط ہے، تم فکر مت کرو، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے باعث تشویش ہو۔ اور پھر آپ نے ان سے کہا، صحابی سے جن سے گھوڑا لیا تھا، کہ تمہارا گھوڑا تو بڑا سبک رفتار ہے، ہم نے اس کو بحر رواں پایا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت سے وہ گھوڑا جو ہے تیز رفتار ہو گیا، جیسا کہ سعدیہ حلیمہ کی اونٹنی وہ تیز رفتار ہو گئی تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی، سب سے آخر میں پہنچی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود لے لیا تو حضرت سعدیہ حلیمہ کی قسمت کھل گئی، وہ جانور جو چلتا نہیں تھا وہ سب سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اب جو مسافر تھے قافلے کے، وہ کہتے تھے کہ حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہوا؟ کہا کہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ وہ جو گھوڑا چل کے نہیں دیتا تھا، وہ فرمایا کہ بحر رواں پایا ہم نے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آریتن یہ لیا تھا، جب آپ کی ضرورت پوری واپس بھی کر دی۔ اسی طریقے سے قصبہ حنین کے موقع پر آپ نے صفان بن امیہ سے زرہ لی عارضی طور پہ، اور جب ضرورت پوری ہو گئی آپ نے واپس، انہیں یہ خیال تھا وہ کافر تھے چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید جبر کے طور پر لینا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا اقتدار قائم ہو گیا مکے پر، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جبرن نہیں لے رہا اور نہ غصب کے طور پہ لے رہا ہوں زبردستی، بلکہ جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی تو میں واپس کر دی جائیں گے، آریتن لے رہا ہوں۔ چنانچہ آپ کی جب ضرورت پوری واپس کر دی، اور یہ بھی مشرب اسلام ہو گئے۔ تو بہرحال یہ آریت، تو خرید و فروخت کے طور پر لین دین ہو، یا آریت کے طور پر ہو، یا اجارے کے طور پر ہو۔ اجارے کا مطلب بھی ہے کرائے پر کوئی چیز لینا، اونٹنی کرائے پر لے لی، گھوڑا کرائے پر لے لیا، اور گاڑیاں کرائے پر آج کل ملتی ہیں وہ لے لی، تو کرائے پر لینا جائز ہے، ان پر قبضہ جائز نہیں ہے۔ آج کل کرائے پر مکان لے کر قبضہ کر لیتے ہیں بھائی لوگ، زمین لے لی اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب بیچارہ وہ روتا پیٹ رہا ہے، عدالتوں میں جا رہا ہے، ساری زندگی گزر گئی، پتہ چلا کہ پردادا کے زمانے میں جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، اور جناب نسلیں تین چار بدل گئیں لیکن قبضہ ان کی نسلیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو آدمی پھر بعض لوگ محتاط لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے مکانات کو اور اپنی جائیداد کو کرائے پر نہیں دیتے، صرف اس لیے، اور قبضہ کرنے والا بھی مسلمان۔ دکھ کی بات یہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کسی کی چیز ناجائز طور پر مت لو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بالش زمین پر بھی کسی کے قبضہ کر لیا تو تحت السرا تک اللہ تعالیٰ اس کو دھسائیں گے، یعنی وہ زمین میں دھسایا جائے گا۔ اور بعض جگہ میں نے یہ پڑھا کہ وہ پوری کی پوری زمین لپیٹ کر اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دی جائے گی۔ آپ سوچو تو صحیح کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ آج جبری طور پر ہم لوگوں کی چیزیں چھین لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرائے پر لینا بھی جائز ہے، لیکن جب وہ کہے خالی کر دو، فوراً خالی کر دو۔ اب یہاں سوچنے لگتا کہ صاحب میں 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھا تو بیٹھا ہے، 20 سال میں کیا نفع نہیں کمایا تو نے، محل نہیں تعمیر کیے، تجارت میں ترقی نہیں ہوئی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس نے تمہیں کرائے پہ دیا؟ اب 20 سال بعد اسے ضرورت پڑتی تو کہ صاحب بیچنا ہو تو بیچ دو، ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ تو پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں شریعت کی ہیں، لیکن ہم نے تو صرف نماز روزے کو شریعت سمجھ لیا ہے، اس کو شریعت کے خلاف ہی نہیں سمجھتے۔ بعض اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں اور جناب چلے بھی لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن قبضہ کر کے بیٹھے۔ یہ میں نے خاص طور پہ نہیں کہہ دیا، کبھی آپ کو سمجھو کہ تبلیغی جماعت والوں کو کہہ دیا، اس لیے کہ ہم خود تبلیغی جماعت کے ہیں اور وہ ہماری جماعت ہے، ہم ان کے ہیں۔ یہ انفرادی عمل کی بات کر رہا ہوں، اچھے برے ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ جب ظاہری دیندار ایسا عمل کرے گا تو عام آدمی سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس لیے ہم اپنی جب شکلیں صحیح بناتے ہیں، اپنا لباس اسلام کے مطابق رکھتے ہیں، تو ہم دھوکہ نہ دیں کسی کو، ہماری وجہ سے دین بدنام نہ ہو. لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب داڑھی رکھ کے یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ داڑھی نہیں رکھی تب بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے بھائی. اس کے لیے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے کہ بھائی میری داڑھی نہیں اس لیے میں قبضہ کر سکتا ہوں، اور جو کہ جھنڈا پہنچ جائے کسی کے گھر میں قبضہ کر لے. ہرگز قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو. لیکن میں نے یہ بات اپنی برادری کے لیے اس لیے کہی کہ یہ زیادہ قابل اعتراض بات ہے کہ ہم اپنی شکل دینداروں والی بنائیں اور اپنے آپ کو دینی اخلاق کے تابع نہ کریں. اخلاق ویسے بناؤ بھائی، ہمیں دیکھ کر دین سے کوئی آدمی بدزن نہ ہو. تنہائی میں چاہے ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، نجی مجلس ہے اس میں چاہے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لیکن عام پبلک مقامات پر، ایسی جگہوں پر کہ جس سے آپ کا دین آپ کی وجہ سے بدنام ہوتا ہو، ہرگز ایسا کوئی عمل نہ کرو. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تنہائی میں آپ غلط کام کرو گے تب بھی اللہ دیکھنے والا ہے، اگر آپ سب کے سامنے کرو گے تو بھی اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ سے ہم پوشیدہ تو نہیں ہو سکتے، چھپ تو نہیں سکتے. بتائیے کہاں جا کر گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے آدمی جہاں اللہ آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں. اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے، کیوں؟ گناہ کا مطلب ہے نافرمانی اللہ. تو بہرحال کرائے پر لینا جائز، لیکن کرایہ دار کا اس جگہ پر قبضہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. آدمی کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ میرا محسن ہے، مجھے 20-25 سال تک مجھے اس جگہ سے نفع حاصل ہوتا رہا، میں نے اس کی جگہ سے اپنا کاروبار کو وسیع کر لیا، پوری دنیا میں میرا کاروبار پھیل گیا، نہ جانے کتنے میں نے مکانات خرید لیے، کتنی دکانیں خرید لی. اب اگر اس نے مانگا ہے تو اس کا حق ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرے اور اس کو سلام بھی پیش کرے کہ بھائی آپ نے اتنے عرصے تک جو ہے مجھ پر کرم کیا کہ جگہ میرے کرائے کے طور پہ میں نے لیے رکھی اور آپ نے دے رکھی ہے، جب مانگے فوراً دے دے، چاہے وہ کتنی قیمتی جگہ ہو. یہ ہے اصل میں دین اور اسلام. یہ کیا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کر رہا ہے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ ہم نے اس کی جگہ پر قبضہ کر لی. تو یہ کرایہ داری اور اجارہ فرمائے. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے غصب. غصب کا مطلب ہوتا ہے کہ چھین کر کوئی چیز لے لے، جیسے آج کل کے معاشرے میں کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کی رقم جیب سے بزور طاقت نکلوا لی، کسی کی گاڑی چھین کے بھاگ گئے، اس کو کہتے ہیں غصب کرنا، ناجائز قبضہ. لازمی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ سے بھی جیب سے نکال کے کوئی چیز دے رہا ہے تو دل کی خوشی سے تو نہیں دے رہا بھائی، ظالمانہ طریقے پر وہ دے اس لیے رہا کہ میں نے نہ دیا تو یہ مجھے گولی مار دے. میرے عزیز بچوں، جو بھی اس عمر کے ہیں کہ جو ان کاموں میں ملوث ہیں، غور کرو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے حلقے میں داخل ہیں، آپ کی غلامی کا توق ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے. ان چیزوں سے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کب تک کرو گے؟ ڈاکو ڈاکو ہی رہتا ہے، اسے ترقی نہیں ہوتی. ایک آدمی تاجر ہے، وہ لوٹ گیا ایک مرتبہ، چاہے لاکھوں لوٹ کے کوئی چلے گئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ تاجر اگر لوٹ بھی گیا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرما دیتے ہیں. اس کے پاس ایسا لگتا ہے کہ وہ دریا میں سے کسی نے کوئی چیز نکالی تھی، کچھ ایک بالٹی پانی اس کا پھر آ جاتا ہے. لیکن آپ ڈاکو کو دیکھیں گے ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہے گا اور نتیجتاً کسی گولی کا نشانہ ہو کر ذلیل و خوار رسوا ہو کر دنیا سے جائے گا. اور بالفرض اگر کوئی شخص اچھی بھی زندگی گزار رہا ہو تو ٹھیک ہے، اس کو یہ چیز بھی دھوکے میں نہ ڈالے، یہاں نہ صحیح تو وہاں صحیح، کہیں نہ کہیں تو گرفت ہوگی، کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہوگی اس کی. اس لیے کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ رہے کہ صاحب بچ گیا. ابھی ایک اور عدالت باقی ہے، ایک اور بارگاہ میں پیشی ہے، وہاں پھر پتہ چلے گا. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور یہ بات میں اس لیے کروں کہ معاشرہ ہمارا ہی نام ہے، ہم سب سے مل کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب معاشرہ جو ہے وہ کس کا نام ہے. میں نے اس پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد المجید صاحب، ابھی بھی حیات ہیں غالباً، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک کمرے میں 5-6 طالب علم رہا کرتے تھے، شور شرابہ بہت ہوتا تھا. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے درخواست لکھی کہ میرے کمرے میں شور شرابہ بہت ہوتا ہے، اس لیے براہ کرم مجھے دوسرا کمرہ دے دیا جائے تنہا، تاکہ وہاں پر شور شرابہ نہ ہو، میں اپنا مطالعہ وغیرہ سکون سے کر سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں درخواست لکھ رہا تھا کہ ایک طالب علم آیا جو اسی کمرے میں رہتا تھا، اور اس نے آ کے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں درخواست لکھ رہا ہوں، شور شرابہ بہت ہوتا ہے کو پڑھنے کرنے کا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ضرور لکھنا چاہیے، یہ درخواست تو لکھنی چاہیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اس سے گفتگو کر رہا کہ دوسرا بھی آ گیا۔ اس کو بھی جب پتا چلا، اس نے کہا کہ واقعی یہ تو آپ بالکل صحیح، یہ تو واقعی بہت شور ہوتا ہے اس کمرے میں، لکھیے آپ ضرور لکھیے۔ اس طرح تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، انہوں نے درخواست کو پھاڑ دیا، انہوں نے کہا شور کرتا کون ہے، یہ ہم چار پانچ ہی تو ہیں جو اس کمرے میں رہتے ہیں، اور سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے، درخواست ضرور لکھیے، باقی یہاں بہت شور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا درخواست شور کرتا کون ہے؟ شور میں کرتا ہوں، تم کرتے ہو، ہم سب ہی تو مل کے کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے معاشرہ ہمارے اور آپ کا نام ہے، ایک ایک فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اب فرد جب افراد ہو جاتے ہیں، ایک معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوشش کریں اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، نیکی جہاں تک ہو سکے نیکی کے پیغامات، اچھائیوں کے پیغامات پہنچاتے رہیے۔ اپنی طرف سے کسی کے لیے برا مت سوچیے، اپنی طرف سے کسی کو مارنے کے لیے مت سوچیے، اپنے آپ کو دین و شریعت کا پابند کیجیے۔ شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کیجیے۔ آپ دیکھیے تھوڑے تھوڑے سے غصے کی باتوں پر آج کل کیا ہوتا ہے۔ آج ہی کے اخبار میں ایک صاحب کی بیوی روٹ کر چلی گئی میکے میں، چھ مہینے بعد گیا، جا کر جو ہے ان پر فائل کھول دیا، تقریباً چھ سات آدمی سسرال کے سارے لمبے کر، بچے کا تو خود بھی نہیں، لیکن یہ ہے شیطانی عمل، کسی سے رہنمائی نہیں لی، کسی کے پاس گیا نہیں، نتیجہ یہ ہے۔ آج ہی جمعے میں ایک صاحب آئے، اچھے خاصے تھے، 35-40 سال کے، کہنے لگے بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے خوب نوازا ہے، اور اللہ نے مال و دولت مجھے خوب عطا فرمایا ہے، لڑکا بھی صرف میرا ایک ہی ہے، لیکن میں کیا بتاؤں کہ اپنی بیوی کی طرف سے بڑا پریشان ہوں، مجھے مارتی ہے۔ میں نے کہا کیوں مارتی ہے؟ چلنے کہ بس غصے کی بہت تیز ہے، ذرا سا بھی اس کی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو۔ میں نے کہا تم نے شروع میں بہت زیادہ ناز و نخرے اٹھائے ہوں گے، اب بھگتو بھائی، شروع سے قابو میں رکھتے تو پھر یہ آج نوبت نہ آتی، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ لیکن شروع میں تو ہم چاہے بات جائز ہو ناجائز ہو، حتیٰ کہ ماں باپ کے خلاف ہو، بہن بھائیوں کے خلاف ہو، ہر بات مانتے چلے جاتے، لیکن جب بعد میں معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے خرابی کا کہ اب جو ہے وہ کسی نے کہا نا، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ اب تو ستم سہو بھائی، ہم نے خود ہی دانستہ بنایا، منت شروع میں کی، اب اس کا نتیجہ بھگت۔ اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو گے تو انشاءاللہ درست چلتے رہو گے، کوئی کہیں بھاگی نہیں جا رہی کوئی بھی۔ بیوی اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو بلکہ وہ قمر کا غالباً ایک شعر ہے کہ قمر ابتدائے محبت کی راتیں، نہ دیکھے اندھیرے نہ دیکھے اجالے۔ تو شروع میں ابتدائی محبت کی راتیں ہوتی ہیں تو اس میں آدمی جب سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہی جنت ہے، یہی سب کچھ، حالانکہ اگر تھوڑا سا کسی سے رہنمائی لے کے چلتا رہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں۔ ارے بھائی، اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، لیکن اپنے ساتھ بھی ظلم مت ہونے دو، اعتدال کے ساتھ چلو۔ شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ اعتدال والی ہیں، وہ شوہر کے بھی حقوق ہیں، اس کے شریعت